और थोड़ा सा पनिश भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्यों? हो सकता है उसने हल्के से मारा और आप जोर से मारे, लेकिन आप उसको किसी और को इसलिए नहीं हक देते कि आपको हक इसलिए है कि आप अपने बेटे के लिए जीते हैं, अपने बेटे के लिए जागते हैं, अपने बेटे के लिए सोते हैं, अपनी औलाद के लिए थकते हैं, मोहब्बत का हक अदा करते हैं, तो आपको कुछ डांट का हक भी है। इन दुनिया के इंसानों की मोहब्बत का कोई हक हमने अदा किया है जो इनके लिए हम दिन रात दुआएं करें? मोहब्बत का हक अदा किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बावजूद ग़ज़वे उहद में जब उनको ठेस लगी, और ऐसी ठेस लगी कि अल्लाह की पनाह, 70 सहाबा शहीद हुए, अम्म रसूलुल्लाह सैयदु शुहदा शहीद हुए, और इस तरह की शहादत का जाम नोश किया इस गुर्बत के आलम में वो मुसअब इब्न उमैर, वो हमजा, कि अगर कफन लाया गया घर से चादर तो पैर ढका जाता है तो सर खुल जाता है, और सर ढका जाता है तो पैर खुल जाता है। इतनी तकलीफें, खुद आप कितने जख्मी हुए, किस कदर बेहोश हुए, कितना ले जाया गया उहद पहाड़ का वो गार आपने देखा होगा, किस तरह चटाई जलाकर आपके जख्म को भरा गया और खून को रोका गया, और उस वक्त एक हल्का सा ख्याल आपके दिल में आया था, जुबान पर कोई बात नहीं आई थी। पढ़ लिए तफसीर की किताबें, सूरह आले इमरान की वो आयत कि लैसा लक मिन अल-अम्र शय, ये क्यों उतरी है, इसके सबब नुज़ूल के बारे में सही सनद के साथ मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने रवायत नकल की है कि अल्लाह के रसूल के दिल में ख्याल आया था कि इन लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना सता रहे हैं, अल्लाह ताला इनको आखिर कब तक मोहलत देगा? सिर्फ ख्याल आया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद तुम्हें मेरे बंदों के बारे में कुछ सोचने का हक तुम्हें किसने दिया? लैसा लक मिन अल-अम्र शय, तुम्हारा कोई दखल नहीं है, मेरे बंदे हैं, मैं उनके साथ जो मामला करूँ, तुम होते कौन? अल्लाह माफ फरमाए मेरे इस तर्जुमे की जसारत को। पढ़ लीजिए कुतुबे तफसीर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में हल्का सा ख्याल गुजारा गया और अल्लाह ने बरवक्त मुआवजा कर लिया, और हम दिन रात दुनिया के इंसानों के लिए के खिलाफ जज्बात लिए फिरते हैं, क्या अल्लाह की मदद आएगी हम पर? वो तो वो हस्ती थी कि जिसने ताइफ के मैदान में इतनी सख्त तकलीफ बर्दाश्त की। हज़रत आयशा ने जब पूछा तो आपने खुद कहा कि आयशा, ताइफ में जो तकलीफ मुझे मिली पड़ी, मुझ पर गुजरी थी, वो उससे पहले कभी किसी और नबी को नहीं पड़ी। किस उम्मीद के साथ आप ताइफ गए थे? क्या पस मंजर था आपके ताइफ के सफर का? 10 साल तकलीफें झेलने के बाद वो साल जब आ गया जिसमें एक के बाद दोनों सहारे उठा लिए अल्लाह ने, शफीक चचा अबू तालिब, गमगुसार वफादार बीवी हजरत खदीजा, दोनों से आपको बड़ा सहारा था। दोनों उठ गए और एक नई मुसीबत यह आ गई कि अबू तालिब सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि मक्के के कुरैश के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे, और उन्होंने जो पनाह दे रखी थी उसकी वजह से कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं कर पाता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये एक सिस्टम था पॉलिटिकल उस वक्त। अबू तालिब के उठ जाने के बाद वो सियासी पनाह आपको किसी की हासिल नहीं रह गई। अब आपको जरूरत पड़ी कोई और लीडर आपको पनाह दे दे, जब तक अल्लाह ताला मक्के में रहने का हुक्म दे रहा है। तो आपने मक्के में कोशिश की, कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर आप ताइफ गए, इस उम्मीद पर ताइफ गए कि मैंने जिस औरत का दूध पिया था वो भी ताइफ के कबीले बनू साद की थी, शायद वहाँ के लोग मेरे दूध शरीक रिश्ते का लिहाज कर लें, शायद ये सोचने कि मोहम्मद मेरा भतीजा है, हमारा भाई है, हमारा भांजा है, तो इसका ख्याल करके शायद मुरम्मत कर लें, कुछ लिहाज कर लें। मगर ताइफ में जो हुआ, किसी की है ताप कि वो बयान कर सकें? किस तरह घेरा गया आपको, किस तरह लोगों के हाथ में कह दिया गया कि मारो। सारे इलाके के जो उबाश लोग थे, बेअदब और गुस्ताख लड़के थे, उनको जमा कर दिया गया। किस कदर तकलीफ पहुंचाई आपको, कैसा आप जख्मों से चूर होकर गिर गए, क्या आपके नारे मुबारकें लहूलुहान हो गए, कदम शरीफें मजरूह हो गए। और उस वक्त जो हाल हुआ, जब आपकी आँख खुली तो जबील अमीन हाजिर, फरिश्ता पहाड़ का हाजिर, सलाम कर रहा है, इत्तला कर रहा है कि अल्लाह ताला ने भेजा इस इजाज़त के साथ ये हुक्म देकर कि जाओ और पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती वालों को तुम हलाक कर सकते हो, बस कुछ कार्रवाई करने से पहले मोहम्मद से पूछ ले। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि कभी इसके अलावा किसी और हुक्म की तनफीज में अल्लाह ताला ने ऐसा कहा हो कि इसको करने से पहले मोहम्मद से पूछ लेना, ऐसा तो नहीं मालूम। इस हुक्म में ये ऐसी क्या निराली बात थी, अल्लाह ताला ने ये क्या अंदाज इख्तियार किया। मेरे दिल में ख्याल आया میں حضرت والد ماجد سے، حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مقدہ سے، اور ایک دو اور عرب کے اہل عرب کے علماء سے، میرے اپنے اساتذہ سے، میں نے اس خیال کا ذکر کیا، ان سب نے اس کی تصدیق فرمائی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے ایک جگہ پر، کہ ملائے اعلیٰ میں جب بندوں پر بے پناہ ظلم ہوتا ہے، جب کچھ ظالم لوگ انسانوں پر بے پناہ ظلم کرتے ہیں، تو ملائے اعلیٰ میں ہلچل مچ جاتی ہے. اوپر کے جو فرشتوں کا نظام ہے، اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. محمد رسول اللہ پر جب وہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹے، تو ملائے اعلیٰ میں ایک بھونچال آ گیا ہوگا، اور فرشتوں نے شاید اللہ سے کہا ہوگا کہ اللہ، یہ کب تک اپنے حبیب پر آپ یہ تکلیفیں گزرواتے رہیں گے؟ اب تو اجازت دے دیجیے اور ہمیں بھیجیے، اور جو طاقت اللہ نے آپ کو ہمیں دی ہے، اس کو استعمال کرا کر ان کو ہلاک کروائیے، اب دیکھا نہیں جا رہا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ فرشتوں کو منع کر دیا ہوتا کہ نہ نہ مت جاؤ، یہ مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جاؤ پہلے محمد سے پوچھ لینا. شاید اللہ یہ کہنا چاہتا ہوگا، فرشتوں تم میرے حبیب کو ابھی تک پہچانے نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سزا دلوا کر خوش ہوگا، وہ تم نے اس کو پہچانا نہیں. جاؤ دیکھو، وہ معاف کر کے خوش ہونے والا بندہ ہے، وہ تباہ کر کے اور ہلاک کر کے خوش ہونے والا نہیں. مقام عجیب تھا محمد رسول اللہ کا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کبھی کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام عطا فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم اللہ کے نام ہیں. یہ نام کیوں دیے اللہ نے ان کو؟ حضور کی رحمت و شفقت کو بیان کرنے کے لیے اور ہزاروں الفاظ ہو سکتے تھے. اللہ تو خالق الفاظ ہے، الفاظ اس کے خزانے میں بہت ہیں، کوئی کمی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے شاید یہ دیکھا کہ محمد کی شفقت اور محبت کو بیان کرنے کے لیے ان دو لفظوں سے کم کافی ہی نہیں ہیں. جو دو لفظ میرے پیار کو بیان کرنے کے لیے ہیں، وہی دو لفظ مستعار دے دیے اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بزرگوں، یہ خاص وقت پر اس وقت دنیا کھڑی ہے، اور اس میں اس غیبی اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ حالات بہت ناخوشگوار معلوم ہو رہے ہوں، لیکن وہ ہوں تمہارے لیے مفید، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں بہت اچھی لگیں اور وہ ہوں تمہارے لیے مضر. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دنیا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ضرور سوچئے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں، اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بقا کچھ شوق اور کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں کھڑے ہو گئے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟
صحیح.
میں ابھی اپنے کچھ حضرات علماء کرام سے عرض کر رہا تھا کہ اگر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ہم آج کے مشغول دور میں، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہے اور آدمی کو اپنے ماں باپ کی فکر کی خیریت معلوم کرنے کا وقت نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کو جاننے کے سوالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. مگر یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے برپا ہو رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے اندر اسلام کو سمجھنے کا ایک جذبہ جاگ رہا ہے، اور الٹا ہو رہا ہے. لوگ کچھ اور چاہ رہے ہیں، ہو کچھ اور ہو رہا ہے. میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے آپ کیا ہو رہا ہے. دنیا جاننا چاہ رہی ہے کہ آخر یہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا کام تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. السؤال نصف العلم. سوال تو آدھا علم ہوتا ہے. سوالات پیدا ہونا یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں تھی. اس زمانے میں تو آدمی اتنا میٹیریل ہو گیا ہے، اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ وہ اتنی سنجیدہ باتوں کے بارے میں کیسے سوچتا اگر نارمل حالات ہوتے. اللہ نے اپنے تغیبی ترتیب سے، ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے سوالات پیدا کر دیے. اب جواب دینا اس امت کا کام ہے، جواب دینے کی کوشش کرنا اس امت کا کام. قول اور عمل سے لوگوں کو بتانا کہ یہ ہے اسلام. اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات، جو نمونے بیان فرمائے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے بہت، اور اپنی کتاب دین و شریعت میں انہوں نے پورا باب لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا اردو میں یا انگلش میں. اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس اس کا انگریزی نام ہے. اس میں ایک پورا باب ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، مائنورٹیز میں رہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. عجیب غریب بات ہے، اللہ کی بڑی رہنمائی تھی. اور اسی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب عملی طور پر کوشش کرو, جو کر سکو ہاتھ پیر مارو. کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا, فرمایا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ کتنی سخت زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں, اپنوں نے بھی کی اور غیروں نے بھی کی, پرائیوں نے بھی کی, لیکن وہ زیادتیاں جو ہو رہی تھیں یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ زیادتیاں ان کو کسی بہت بلند مقام تک پہنچانے کے لیے ہو رہی تھیں. تو نہ وہ مصر کا قافلہ ان کو اٹھاتا اور نہ وہ مارکیٹ میں جا کر بکتے اور نہ وہ گورنر ہاؤس میں پہنچتے اور نہ وہ وہاں سے جیل میں پہنچتے. بظاہر یہ عجیب سا سفر ہو رہا ہے, یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ طے کر چکا کہ فلسطین کے گاؤں کنعان میں یعقوب کے اس بیٹے یوسف کو مصر پہنچا کر وہاں اس کو اس کے ذریعے مصیبت زدہ مصر کو بچا کر دنیا کی بربادی اور آخرت کی بربادی دونوں سے بچانا ہے, یہ اللہ نے آسمانوں میں طے فرمایا. یہ اللہ کا خفیہ منصوبہ جسے دنیا کی کوئی انٹیلیجنس نہیں سمجھ سکتی, جسے دنیا کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی نہیں سمجھ سکتا. اور اللہ کا جب نظام چلتا ہے تو الٹا چلتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب, سیدھے سیدھے اوپر وہاں پہنچانا مصر کی حکومت تک یہ نہیں منظور تھا. اس کا راستہ کدھر سے گزر کر گیا, گھر سے جنگل, جنگل سے کنویں, کنویں سے مارکیٹ, مارکیٹ سے نیلام, نیلام سے گورنر ہاؤس, گورنر ہاؤس سے جیل. کہیں پر کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے بڑے سے بڑا دنیا کا ذہین آدمی کہ کلائمیکس کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن ہوا کیا, اور کلائمیکس ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے دیا ان کو. بادشاہ نے خواب دیکھا, پریشان ہوا, بہت سے لوگوں سے پوچھا, کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا. کسی کو یاد آیا جو اس کا خدمت گزار تھا کہ میرے بھی ساتھ یہ پیش آ چکا, میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جب میں جیل میں تھا اور میں نے تعبیر پوچھی تھی ایک شخص سے, بالکل سچی نکلی. اس نے یاد دلایا بادشاہ کو کہ ایک شخص ہے, آپ بلوائیے. بہرحال یوسف علیہ السلام بلائے گئے, خواب بادشاہ کی تعبیر, بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی, انہوں نے تعبیر بتائی. تعبیر یہ تھی کہ 7 سال تک بارش ہوگی اور 7 سال تک ڈراٹ پڑے گا, زبردست قحط ہوگا, ایک پیداوار نہیں ہوگی. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ 7 سال کا غلہ 14 سال میں کنزیوم کرنا ہے اگر اس ملک کو زندہ رہنا ہے. یہ سننا ہی تھا کہ اس بادشاہ کے حواس خراب ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ اس کا جو حال تھا اس کو ایک ایک کر کے اپنے آفیسر سے یاد آئے, اس کو ایک ایک کر کے اپنے ذمہ دار, اپنے وزراء, اپنے کیبنٹ والے, کس کے ذمے میں یہ کام کروں کہ 7 سال کے غلے کو اس طرح اسٹور کرے, اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرے کہ وہ 14 سال تک کنزیوم ہو. اتنا ایماندار, اتنا دیانتدار, اتنا کون ہے؟ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ دمشق یونیورسٹی میں اس ایک عرب اساتذہ علماء ایک کانفرنس کے موقع پر جمع تھے, تو مجھے وہاں پر کچھ بات کرنے کا قرآن کے سلسلے میں موقع ملا, تو میں نے اسی آیت کے سلسلے میں پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ باقی سارے قرآن کو آپ علماء عرب زیادہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن گستاخی معاف, یہ اجازت دیجیے کہ اس ایک آیت کو ہم ہندوستانی طلبہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم ایسے ہی ایماندار یا بے ایمان افسروں کے تحت رہتے ہیں. کہ اگر آج ہندوستان میں یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ 7 مہینے, تو 7 سال اور 14 سال دور کی بات ہے, 7 ہفتے میں انشاءاللہ سارا غلہ صاف ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں خوب اندازہ ہے کہ فرعون کی اس مشکل یا مصر کے بادشاہ کو اس وقت کیا گزری ہوگی اس کے اوپر, کہ میں کس کو اپوائنٹ کروں, کس کے ذمے یہ کام کروں. 7 سال کا غلہ 7 سال چلنے دینے کا سوال نہیں ہے, 14 سال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ تھا, وہ جانتا تھا کہ پھر آئندہ ہوگا کیا, اور اس کو نظر آیا کہ پھر تو سوائے ملک میں بھوکے مرنے کے, لوٹ مار کے اور کچھ ہونا نہیں, کیسے ملک کنٹرول ہوگا, کیسے کیا ہوگا. یہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک موقع تھا کہ وہ یہ کہتے کہ کمبخت وہ ظالم اور ظلم کر بے گناہوں پر اور بے گناہوں کو جیل میں ٹھوس. اب وقت آیا ہے کہ میں خوب ہنسوں گا, اب قہقہے لگاؤں گا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب میں اس ملک میں تیری قوم کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھوں گا اور بھوک مری کو عام دیکھوں گا. اب یہ تو میری آہ لگی ہے اور میرے جیسے دوسرے مظلوموں کی آہ لگی ہے. حق تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ کہتے, مگر وہ کیسے کہہ سکتے تھے, وہ تو نبی ابن نبی تھے, کریم ابن کریم تھے, وہ کیسے کہہ سکتے تھے. انہوں نے بالکل الٹی بات کہی, انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اس ملک کی پیداوار کی حفاظت اور تقسیم کی ذمہ داری آپ میرے حوالے کر دیجئے, مجھے اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں, حفیظ علیم, میں نہایت جانبدار. واللہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے, اتنی ظلم کیا تھا انہوں نے اس قوم نے, اور صرف یوسف علیہ السلام پر نہیں کیا تھا, تاریخ بتاتی ہے, البدایہ و النہایہ میں خاصا ذکر موجود ہے کہ قبطی قوم اس فلسطینیوں کے ساتھ, بنو اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک کرتی تھی کہ وہ جو اپارتھیڈ میں آپ نے یہاں پر دیکھا اس ملک میں, کہ ان کے رہائش کے علاقے الگ, ان کی سڑکیں الگ, یہ گزرگاہیں الگ, ان کے بازار الگ, وہ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے. وہ ظلم, وہ سلوک جو کرتے ہیں نسلی غرور میں مبتلا لوگ, وہ قبطی قوم, بادشاہ کی قوم, یوسف علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کئی صدیوں سے کر رہی تھی. تو اتنے ظلم کا بدلہ لینے کا وقت تھا, اتنے تفصیلی ظلم کا بدلہ لینے کا وقت تھا, یہ کم سے کم تماشا دیکھنے کا وقت تھا. لیکن میرے بزرگو, نبی نہ بدلہ لیا کرتا ہے نہ نبی تماشا دیکھا کرتا ہے, یہ کچھ اور ہی دل ہوتا ہے, یہ کچھ اور ہی مزاج ہوتا ہے. انہوں نے پیش کر دی اپنی خدمت کہ میں بچاؤں گا, میں کروں گا کام, اور پھر فرعون نے گویا مجبور ہو کر وہ ذمہ داری اس کے سپرد کی. اور پھر دیکھیے تاریخ میں کیا لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد جس طرح انصاف کے ساتھ, جس طرح انسانی حقوق کے احترام کے ساتھ, جس طرح کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر, جس طرح انہوں نے انصاف کے ساتھ ایک ایک گھر میں بقدر ضرورت غلہ پہنچایا, نہ ایک دانہ کم نہ ایک دانہ زیادہ, اور 14 سال تک اس معاملے کو جس طرح انہوں نے جاری رکھا, تاریخ پڑھ لیجئے کہ اس کے بعد بغیر کسی لمبی تحریک کے پوری قوم کی غالب اکثریت, بلکہ پوری قوم توحید کے قائل ہو گئی اور اللہ پر ایمان لے آئی. بہترین, حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے, انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اقلیت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہے, ان کے لیے یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہے. میں اس ملک کے علماء کرام کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں, اور اس موقع استفادہ اٹھا کر آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں, یہ چیز اس ملک میں اگر اللہ کرے کہ آپ حضرات جہاں اور سارے کام کر سکے, اللہ ان سارے کاموں کو قبول فرما کر جاری رکھنے کی توفیق دیتے ہوئے مزید اسوہ یوسفی کو سامنے رکھ کر اس ملک کے اصلی باشندوں اور یہاں کی غربت اور جہالت کو مٹانے کے لیے ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور طریقہ بھی اللہ آپ کو عطا فرما. اور پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا, پھر وہ امید جو بعض اہل دل کو یہاں کے بارے میں رہی ہے, جو ان کے ملفوظات میں کہیں کہیں ملتی ہے, کہ انشاءاللہ افریقہ ہی سے انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ پورے عالم میں لہر چلے گی, وہ امید پوری ہوگی اور آپ اس کے ذریعہ بنیں گے, آپ اس کا ذریعہ بنیں گے. میں سچ کہتا ہوں, مجھے حق نہیں ہے کہ یہ سب کام آپ کر رہے ہیں, فکریں ہیں, قابل رشک مشغولیتیں ہیں آپ کی, جو کچھ میں نے اب تک دیکھا ہے, جو ادارے دیکھے, جو مشغولیتیں دیکھیں, جو علماء کی کیفیات دیکھیں, اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی بہت توفیق عطا فرمائے. بس اتنی ایک گزارش, بزرگوں کی اپنی باتیں, ان کی تحریریں, ان کی اپنی فکریں, انہی کو نقل کرنا, انہی کو منتقل کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے جائز ہے. بس وہ میں نے عرض کیا, کوئی بات اس میں غلط ہو تو اللہ کرے میرے قابل میری اصلاح فرما دیں, اور آپ کے ذہنوں سے بھی وہ غلط بات اللہ مٹا دے, اور کوئی بات اگر صحیح کی گئی ہو تو جن بزرگوں کا یہ فیضان ہے اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے, اور ہم کو واقعی کہنے سے بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.